حالات حاضرہ میں مختلف، متنوع، متعدد موضوعات ہیں جن میں زیادہ تر ملکی مسائل ہیں، کچھ عالمی مسائل بھی ہیں۔ ملکی مسائل میں اس وقت پاکستان کے اندر جو سر فہرست شاہ سرخی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کشیدگی جو شروع ہوئی اور جنگ کے دہانے تک پہنچے اور پھر اس میں ٹھہراؤ آیا، اس کے بعد اس کے اثرات ابھی نکل رہے ہیں دونوں طرف، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ ہندوستان میں حکومتی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اور مخالف جماعتیں ساری جو اس جماعت کے علاوہ ہیں، ان سب میں آپس کا ایک محاذ شروع ہوا ہے بہت شدت کے ساتھ۔ پاکستان کے خلاف جارحانہ اقدامات جو حکومت نے کیے ہیں، انڈین حکومت نے پلوامہ حملے کو بہانہ قرار دے کر، اس کے بعد ہندوستان کے اندر شدید کشیدگی آپس میں سیاستدانوں کی ہے، بلکہ ایک خبر اور تصویر انہوں نے نشر کی ہے جس میں خود بھارتیہ جنتا پارٹی کے اندر جوتوں کی جنگ شروع ہے، اندر پارٹی کے اعضاء اسمبلی کے اندر جوتے لے کر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ایک دوسرے کی چترول کی ہے انہوں نے۔ یہ اثرات ہیں اس جنگ کے جو ادھر پڑ رہے ہیں، البتہ اس ماحول کے کہیں، جنگ تو نہیں ہوئی، ٹل گئی الحمدللہ، لیکن اس کے اثرات دونوں ممالک میں ہیں۔ بھارت میں کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد انتخابات ہو رہے ہیں، اور ان انتخابات کے لیے حکومتی جماعت اقتدار میں رہنا چاہتی ہے اور مخالف جماعتیں اسے اقتدار سے ہٹانا چاہتی ہیں، اور ایک گھمسان سیاسی ہندوستان کے اندر ہے، گہما گہمی، غیر معمولی قسم کا ماحول ہندوستان میں بنا ہوا ہے۔ ہمیشہ ہر انتخابات کے موقع پہ ہوتا ہے، جس کو یہ جمہوریت کا حسن کہتے ہیں، یہ جمہوریت کا دنگل جب سجتا ہے اور آئیڈیل نظام بشریت کا جمہوریت جب آتا ہے موقع قائم کرنے کا، تمام فاسد ترین عناصر، مجرم ترین عناصر کینڈیڈیٹ بن کر حکمرانی کی دوڑ میں آتے ہیں، اور بے شعور عوام انہیں ووٹ دیتے ہیں، ان کے تقریریں سنتے ہیں، ان کے واعظ سنتے ہیں اور وعدے سنتے ہیں، اور ان کے فریب میں، دھوکے میں آ کر پھر انہی کے دام میں اسیر ہو جاتے ہیں، پھر کئی سالوں تک اسے بھگتتے ہیں، جس طرح ابھی اور بار بار تکرار ہوتا ہے یہ کھیل۔ نہ عوام سدھرتے ہیں، شعور آتا ہے، اور نہ وہ مجرمین باز آتے ہیں اپنے کام سے، اور جمہوریت کے نام پر یہ آمریت کا دیو اور بھوت یہ گل کھلاتا ہے۔ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، چونکہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے جمہوری، چائنا سب سے بڑا ہے لیکن وہاں جمہوریت نہیں ہے، وہ بغیر جمہوریت کے اتنی ترقی کر گیا ہے، اور پاکستانی بعض جمہوریت پسند مذہبیوں کے نزدیک چائنا صحیح ملک نہیں ہے جمہوریت کے بغیر ترقی کر رہا ہے، اس پر مقدمہ چلنا چاہیے اور اس کے خلاف باقاعدہ خطبے ہونے چاہیے، تقریریں اور فتوے باقاعدہ چائنا کے خلاف لینے چاہیے کہ جمہوریت کے بغیر، انتخابات کے بغیر ملک مضبوط بھی ہے، مستحکم بھی ہے، ترقی بھی کر رہا ہے اور سپر طاقت بھی ہے، اور دنیا کی سپر طاقتوں کو سرنگون بھی کر رہا ہے، جبکہ جمہوریت وہاں پر نہیں ہے، کوئی انتخابات نہیں ہوتا، عوام کی رائے حکومت بنانے میں سرے سے شامل نہیں ہوتی، پارٹی حکومت ہے، اور ہمارے مفتیان نے جمہوریت، اب ان کو چائنا کا رخ کرنا چاہیے کہ اس طرح کی حکومت بغیر جمہوریت کے، انتخابات کے، اور اتنی کامیاب حکومت، یہ شرعی لحاظ سے بالکل ٹھیک کام نہیں ہے، انہیں ہندوستان اور پاکستان کی طرح انتخابات کروانے چاہیے، اور جیسی قیادت پاکستان میں منتخب ہو کے آتی ہے سامنے ہندوستان میں وہ آ جائیں. ایک ایک کر کے اگر یہ جن کو علامہ اقبال نے کہا نا دو صد خر، دو سو گدے، دو صد خر جمہوریت وہ نظام ہے جو 200 گدوں سے چلتا ہے، پارلیمان بنتی ہے، یہ دو صد خر جو عوام چنتے ہیں اور پھر وہ دو صد خر 4 سال 5 سال عوام کے ساتھ کھیلتے ہیں، دولتی مارتے ہیں ان کو. چائنا میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اس کو ایک ایک کو مطالعہ کی ضرورت ہے، کسی فرصت میں اس نظام کی پوری تشریح کی ضرورت ہے کہ کیا ہے نظام جمہوریت، اندر باہر سے کیا ہے، سماجی اس کے اثرات کیا ہیں، علمی بنیادوں پر اس کی تجزیہ اور تحلیل کی ضرورت ہے. ہر نشے سے زیادہ بڑا نشہ جمہوریت کو، پہلے کمیونسٹ مذہب کو کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑا نشہ ہے، لیکن تجربے سے ثابت ہوا کہ مذہب سے بھی بڑا نشہ جمہوریت کا ہے جو مذہبیوں کو بھی مست کر دیتا ہے. الیکشن کا موقع جب آتا ہے تو مذہبی بھی مست ہو جاتے ہیں اس کے اندر. باہر کے اب یہ اثرات جاری ہیں اس کشیدگی کے، ہندوستان کی حکومت کی ضرورت تھی یہ کشیدگی انتخابات جیتنے کے لیے، اور پاکستان بھی اس کے اثرات خمیازہ بھگت رہا ہے. پاکستان میں اس کے جو اثرات پڑے ہیں ان میں سے جو عمل اس وقت تیزی کے ساتھ ملک کے اندر ان گزشتہ چند دنوں کے اندر ہوا ہے وہ ہے کالعدم تنظیموں کے خلاف قومی ایکشن پلان کے مطابق، جو خبروں میں آیا ہے، قومی ایکشن پلان کے مطابق کالعدم تنظیموں کے خلاف بریک ڈاؤن ہو رہا ہے. خبر بھی ایسی لگاتے ہیں کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، اسیر کر رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں. کالعدم تنظیمیں جو پرویز مشرف کے دور میں کالعدم قرار دی گئی تھیں پاکستان کے اندر، اور کالعدم ہونے کے باوجود نہ عدم ہوئیں نہ کالعدم ہوئیں بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئیں. کالعدم یعنی نہ ہونے کے برابر، پابندی لگانے کو اصطلاح ہے یہ، کل عدم قرار دینا، کاف تشبیہ کا ہے، کل عدم یعنی عدم کی طرح، نہ ہونے کی طرح. ایسے ہیں جیسے یہ تنظیمیں ہوں ہی نہ، قانونی لحاظ سے پابندی لگا دیں اب یہ تنظیمیں نہیں ہیں، لیکن یہ صرف کاغذوں میں ہوا، عملاً نہیں ہوا. عملاً ساری تنظیمیں جتنی بھی کل عدم قرار دی گئی تھیں وہ ساری فعال ہیں، سیاسی میدان میں بھی اور دہشت گردی کے میدان میں بھی اور حکومتی اداروں کے خلاف بھی، ملک کے خلاف بھی، ریاست کے خلاف بھی. ہر تنظیم کو جس جس وجہ سے کالعدم قرار دیا گیا، کہ چھوٹی بڑی ساری ملا کے شاید 60-70 کے قریب ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے دقیق اعداد و شمار، کہ اتنی قومی یا علاقائی تنظیموں پہ پابندی لگائی تھی حکومت نے. ان میں کچھ مسلح لشکر تھے زیادہ تر، جن کے باقاعدہ جنگجو تھے، تربیت یافتہ، اسلحہ تھا ان کے پاس، ملک کے اندر بھی وہ دہشت گردی کر رہے تھے، ملک سے باہر بھی کاروائیاں کر رہے تھے، اور اس وقت پرویز مشرف نے ان پر پابندی لگا دی. اس پابندی کے بعد اب تقریباً لگ بھگ 20 سال ہونے والے ہیں، اس 20 سال میں یہ تنظیمیں معدوم نہیں ہوئیں، موجود رہیں، فعال رہیں، نام بدل کے کام کرتے رہے اور اپنے اپنے میدان میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں، سیاست میں بھی، مثلا کالعدم بھی ہے اور سیاست میں الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں، اور الیکشن میں نااہل بھی نہیں قرار دیے جاتے، صادق اور امین سمجھے جاتے ہیں. پاکستان کے اس گزشتہ انتخابات میں بہت سارے لوگوں کو الیکشن کے لیے نااہل قرار دیا گیا کیونکہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، اور پاکستانی جمہوریت میں صادق اور امین کا ہونا ضروری ہے، اور صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ہمارے الیکشن محکمے نے، بورڈ نے اور باقی اداروں نے مل کر دے دیا تمام دہشت گرد تنظیموں کو کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، صادق بھی ہیں امین بھی ہیں، جنہیں خود قانون نے کل عدم قرار دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے نزدیک یہ صادق اور امین ہیں۔ ایک تضاد ریاستی عمل میں دیکھیں، حکومت اور مملکت کے کام میں تضاد دیکھیں آپس میں، خود قل عدم قرار دے رہے ہیں کہ یہ تنظیم ناجائز ہے، اس تنظیم کی فعالیت ملک کے اندر درست نہیں ہے، قومی مفاد میں نہیں ہے، ملکی مفاد میں نہیں ہے، اور پھر الیکشن کمیشن الیکشن کے موقع پر اسی کو اجازت بھی دیتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آ سکتے ہو، اور ان میں سے بہت سارے آ گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، الیکشن جیت کر آ گئے ہیں، پچھلا الیکشن بھی، یہ بھی۔ اب ریاست کا ایک ادارہ کہہ رہا ہے یہ کل عدم ہے، ایک ادارہ کہہ رہا ہے یہ الیکشن لڑنے کے لیے مناسب ہیں، صادق اور امین ہیں، پچھلی جو حکومت تھی وہ صادق اور امین نہیں ہے، لیکن دہشت گرد صادق اور امین ہیں۔ اور اس کے بعد پھر 2014 میں پاکستان میں ایک اور آئینی قانونی عمل انجام پایا، قومی ایکشن پلان۔ 2014 میں یہ حادثہ ہوا دہشت گردی کا، پشاور میں فوجی اسکول پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور بڑی تعداد میں وہاں پر اسکول کے بچوں کو اور وہاں کے عملے کو انہوں نے شہید کیا، اور یہ پہلا ایسا دہشت گردی کا واقعہ تھا جس نے پوری ریاست کو دہشت گردی کے خلاف اٹھنے پہ مجبور کیا۔ اس سے پہلے بڑے، اس سے بھی بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 20-25 سال تک دہشت گردی نے اودم مچایا پاکستان کے اندر، ندیاں بہیں خون کی، ہر طبقہ اس کا شکار ہوا، اور سب سے زیادہ شیعہ، لیکن نہ کوئی ایکشن پلان بنا، نہ کوئی مشینری متحرک ہوئی، بلکہ اداروں کی سرپرستی میں یہ دہشت گرد اسی ملک کے اندر بنتے رہے، پنپتے رہے، کاروائیاں کرتے رہے، قوم کا قتل عام کرتے رہے، ملک کو ناامن کرتے رہے۔ کسی نے کوئی نہ قانونی طور پر پارلیمنٹ میں کوئی پلان بنا اور قانون بنا، اور نہ ہی عملاً فورسز نے کبھی کوئی مؤثر قدم اٹھایا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ایک فوجی اسکول پر حملہ ہوا، تو اس وقت فوج نے اور اداروں نے یہ طے کیا کہ اب دہشت گردی کو روکنا ہے، اور اس کے بعد ضرب عضب شروع ہوا، آپریشن وزیرستان میں، اور اس وقت سے ابھی تک دہشت گردی میں ایک وقفہ ہے اس ایکشن پلان کے، دہشت گردوں کے خلاف اقدامات کے بعد۔ اس اقدام میں بھی، اس ایکشن پلان میں بھی یہ طے تھا کہ کل عدم تنظیموں کا خاتمہ کیا جائے گا، جنہیں پیپر پہ عدالت نے کل عدم قرار دیا ہے، حکومت نے کل عدم قرار دیا ہے، انہیں باقاعدہ طور پر ختم کیا جائے پاکستان سے، ان کا وجود، ان کا ڈھانچہ، ان کی قیادت، ان کے معاونین، ان کے سہولت کار، یہ سب ختم کیے جائیں، ان کے اڈے سارے ختم کیے جائیں۔ لیکن قومی ایکشن پلان بننے کے بعد بھی ایسے نہیں ہوا، اور اس کی دلیل یہ ہے، آج 2019 میں، توجہ فرمائیں، پرویز مشرف نے 2000 کے آغاز میں کل عدم قرار دیا ان کو، اور پھر 2014 میں ان کے خلاف ایکشن پلان بنا، قومی ایکشن پلان ملکی سلامتی کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اور اب 2019 آ گیا ہے۔ 2019 میں اب پھر کل عدم تنظیموں کے خلاف آپریشن شروع ہوا ہے، اگرچہ اس وقت ہدف دو تنظیمیں ہیں، پہلے جب آپریشن شروع ہوتا تھا تو اندھا آپریشن ہوتا تھا، اس میں مثلا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع ہوتا تھا اور جن پر دہشت گردی کی جاتی ہے ان پر بھی شروع ہو جاتا تھا. چونکہ پاکستان میں ایک اور قانون ہے, بیلنس لا, بیلنس قانون, کہ جب بھی آپ کسی مجرم کے خلاف کاروائی کرتے ہو تو بیلنس رکھنے کے لیے, تعادل قائم رکھنے کے لیے آپ مظلوم کے خلاف بھی کرو ساتھ کاروائی کرو. مثلا جب چور پکڑا ہے تو جس کی چوری ہوئی ہے اس کو بھی پکڑو تاکہ ناانصافی چور کے ساتھ نہ ہو, یہ تاثر نہ پڑے کہ آپ تعصب کے ساتھ چوروں کے خلاف کام کر رہے ہیں. نہ, جن کی چوریاں ہوتی ہیں ان کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں. لہذا پہلے جتنے بھی آپریشن ہوتے تھے اس میں یہ تعادل بیلنس پالیسی ہوتی تھی کہ دہشت گرد بھی کل عدم, جس پر دہشت گردی ہوئی ہے وہ بھی کل عدم, دہشت گرد بھی پکڑ لو جس پر دہشت گردی ہوئی ہے وہ بھی پکڑ لو, دہشت گردوں کے مدرسے بھی بند کر دو, جن مدرسوں پر دہشت گردی ہوتی ہے یا خطرہ ہے ان کو بھی بند کر دو. پہلے اس طرح کا اندھا آپریشن ہوتا تھا, لیکن ابھی جو آپریشن ہوا ہے وہ مد نظر صرف دو تنظیمیں ہیں معروف ہیں, ایک جیش محمد جنہیں پلوامہ حملے کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے, اور ایک جماعت الدعوہ جو کشمیر قضیے میں زیادہ یہ جماعت انوالو رہی ہے. یہ دونوں جہادی تنظیمیں ہیں, ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, جس میں ابھی اخبار میں جو آیا ہے اس کے مطابق 182 مدارس پورے ملک میں ان کے حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیے ہیں. ان تنظیموں کے جو مدیر اور مہتمم تھے انہیں ہٹا کر حکومت نے اپنے لوگ وہاں پر لگا دیے ہیں. 34 اسکول اور کالج ان تنظیموں کے تھے, حکومت نے وہ لے لیے ہیں ان سے اور اپنے تحویل میں لے لیا ہے. 50 ہسپتال ہیں جو, پانچ ہسپتال ہیں جو حکومت نے ان سے لے لیے ہیں. 163 ڈسپنسریاں ہیں, یہ خبر اخبار میں جو آیا میں وہ بتا رہا ہوں. 184 ایمبولینسیں ہیں اور 8 دفاتر حکومت نے ابھی تک لے لیے ہیں, آج کی کاروائی چھوڑ کر جمعے کی, چونکہ جمعہ آپریشن کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور جمعے کو زیادہ کاروائی ہوتی ہے پکڑ دکڑ. آج کے اعداد و شمار علیحدہ ہوں گے, زہر شام تک خبروں میں آ جائیں گے. اور ساتھ ہی حکومت کا یہ اصرار ہے کہ یہ کل عدم تنظیموں کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے یہ کسی بیرونی دباؤ کے نتیجے میں نہیں ہو رہی. روزانہ وزیراعظم بھی بیان دیتے ہیں, باقی وزیر بھی بیان دیتے ہیں, اور میڈیا بھی ہمارا یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ کل یہ بیرونی دباؤ کے تحت نہیں ہو رہا, بلکہ اندرونی قانون کے, ملکی قانون کے, ملکی مفاد میں ہو رہا ہے. چونکہ ملک کے اندر قومی ایکشن پلان پہلے سے بنا ہوا ہے 2014 میں, اور اس کے مطابق 2019 میں کاروائی ہو رہی ہے. خوب آپ توجہ کریں, ایسی کوئک کاروائی, 2014 میں قانون بنا ہے اور 2019 میں اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا, اور بیرونی دباؤ بالکل نہیں ہے ان کے اوپر. اور چونکہ ہمیں اپنی حکومت پر, منتخب حکومت ہے, اعتماد ہے اس پر, اور معلوم ہے کہ کوئی کسی قسم کا دباؤ باہر سے نہ کسی نے ڈالا ہے نہ یہ کسی کا دباؤ قبول کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ہے کہ ہمارے حکمران کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتے, نہ ضیاء الحق قبول کرتا تھا, نہ پرویز مشرف قبول کرتا ہے, نہ سول حکومتیں قبول کرتی ہیں, اور نہ موجودہ حکومت قبول کرتی ہے, اور بڑے عزت اور وقار کے ساتھ اپنا ملک چلاتے ہیں, کسی کی پرواہ نہیں کرتے. یہ اس وقت جیسے گزشتہ باس میں جمعے میں عرض کیا تھا کہ جو کچھ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے, انڈیا کے اندر اس کے ملٹی مقاصد ہیں, مختلف نوعیت کے مقاصد ہیں. ہندوستان میں صرف مودی حکومت نہیں ہے, ان کا پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال کر ایک مقصد حاصل کرنا ہے کہ ہم انتخابات جیتیں, لیکن ہندوستان کے اندر اور طبقات ہیں, ان کا مقصد انتخابات جیتنا نہیں ہے, ان کا مقصد پاکستان نابود کرنا ہے, پاکستان کے اندر تباہی پھیلانا ہے, پاکستان کے اندر مسائل کھڑے کرنا ہے. اور ہندوستان کے اندر ہی اور طبقہ ہے جس کا ہدف مسلمان ہیں نہ پاکستان. وہ مسلمان ہندوستان کے ہوں، وہ مسلمین پاکستان میں رہتے ہوں یا کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، اس طبقے کا کی دشمنی فقط مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور جیسا اشارہ کیا تھا کہ پاکستان میں جس دہشت گردی کو اور جن کل عدم تنظیموں کو ابھی ختم کرنے کے لیے آپریشن در آپریشن ہو رہے ہیں، اور یہ کل عدم تنظیمیں ختم نہیں ہو رہی، یہ حماقت پاکستان میں شروع ہوئی، یہ تنظیمیں بنائی گئیں، ان کو بننے دیا گیا، 20 سال انہیں موقع دیا گیا، ملک و قوم ان کے حوالے کیا گیا، ان کی ہر ممکنہ مدد کی گئی، قاتل آزاد کیے گئے، ججوں نے بری کیا ان قاتلوں کو جنہوں نے ججوں کے سامنے کہا تھا کہ ہم نے قتل کیا ہے، اپنے ملک کے حالات آپ کے مد نظر رہے ہیں. پاکستان میں ایسے قاتل، مثلاً ایک مجرم جو پولیس نے اس کو قتل کر دیا اپنی تحویل میں لے کر، ملک اسحاق، معروف قاتل، دہشت گرد، سپاہ صحابہ کا تھا، لشکر جنگوی کا، جس نے متعدد مومنین قتل کیے بھی اور کروائے بھی شیعہ، اس نے جج کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں نے کیے ہیں اور کروں گا، میں باہر جاؤں گا پھر کروں گا، عدالت میں جج کے سامنے بیان دے رہا ہے، اور جج نے اس کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا ہے. اب ملک اسحاق سے زیادہ پلید یہ جج ہے جس کو قاتل کا بیان سن کر بھی اس کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا ہے اس نے، کیونکہ شہادتیں مکمل نہیں ہیں. کہ دہشت گردی کے واقعے میں شہادتیں چاہیے، وہ شہادتیں پوری نہیں ہیں، لہذا اس کو آزاد کر دیا، بری ہار پہنا کے لے کے گئے. پولیس نے باقاعدہ متعدد گاڑیوں سے 20-25 گاڑیاں اسپیشل فورس پولیس کی پاکستان کی اس کو تحفظ دے کر اس کے گھر لے کر گئے، اور کئی سالوں تک اس کے گھر کا خرچہ دیتے رہے، اور کئی سالوں تک وہ آزاد رہ کر جیل سے چھوٹنے کے بعد ملکی امن کو اور قومی امن کو برباد کرتا رہا. اور باقاعدہ ہر تھانے کی پولیس مکلف ہوتی تھی کہ جہاں پر بھی وہ جائے دہشت گرد، اس کو پورا تحفظ دیا جائے، پروٹوکول دیا جائے، پورا تھانے کی پولیس اس کو جلسے کرواتی رہی ہے، یہ کام ہوتا رہا. آخر کار پھر اسے انہوں نے بنے لگا دیا، جب یہی قومی ایکشن پلان جب بنا تو وہاں سے اس کو اس کے بیٹے سمیت اور ساتھیوں سمیت مار دیا. پاکستان کے اندر دہشت گردی اس کی جڑیں ہیں، اس کے روٹس ہیں، اور ان کے خلاف مقابلہ مبارزہ کبھی شروع ہوتا ہے، کبھی روک دیا جاتا ہے، پھر جب شروع ہوتا ہے تو کسی خاص گروہ کے خلاف ہوتا ہے، سب کو ختم نہیں کیا جاتا. لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، قومی ایکشن پلان کو بہانہ قرار دے کر اور کہا جا رہا ہے بیرونی دباؤ کے تحت نہیں ہو رہا، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے ملک کے اندر سارا بیرونی دباؤ پر کیا ہے. آپ نے یہ تنظیمیں بھی بیرونی دباؤ پہ بنائی ہیں. محمد بن سلمان نے، اس وحشی نے، میں عرض کیا تھا نا، سیاستدان نہیں ہے، ڈپلومیٹ نہیں ہے، گینگسٹر ہے. گینگسٹر سفارتی زبان نہیں استعمال کرتے، آتی نہیں ہے ان کو، اور انہیں اچھی بھی نہیں لگتی سفارتی زبان، نہ وہ سفارتی اقدامات کرتے ہیں. گینگسٹر قتل کی بات کرتے ہیں، مار دھاڑ کی بات کرتے ہیں. اس نے اسی طرح کھل کے مار دھاڑ کی بات کی، ایران کے اندر جنگ لڑیں گے کیونکہ وہ مہدویت کے قائل ہیں اور ہم ان کو ختم کریں گے، ہم یوں کریں گے، اس طرح کھل کے بات کرتا ہے. اسی طرح اس نے میڈیا میں، ٹی وی چینل کے اوپر یہ کہا تھا کہ مغربیوں نے ہم سے 100 سال پہلے یہ کہا تھا کہ وہابیت جیسا مذہب بناؤ. یہ مغربیوں، یہ محمد بن سلمان کی میں بات کر رہا ہوں، جو خود سربراہ ہے مملکت کا عملی طور پر، ویسے تو ولی عہد ہے لیکن حقیقتاً سربراہ ہے اور بہت کچھ کر کے بڑا نام کما چکا ہے. ابھی تک پاکستانیوں کا بڑا چہیتا اور لاڈلا اور پسندیدہ شہزادہ ہے، محبوب. اس کا جملہ ہے یہ کہ ہم نے مغربیوں کے کہنے کے اوپر وہابیت لفظ نام لیا اس نے، کہ ٹی وی چینل میں اس کی آواز میں موجود ہے، سارے پاکستانیوں کو سننا چاہیے یہ لفظ اس کا، کہ ان کے کہنے پر ہم نے یہ مذہب بنایا تھا اور پھر یہ تشدد رہا اور تشدد پسندی رہی، یہ مغربی ہم سے یہ چاہ رہے تھے، اور آج مغربیوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ختم کرو، لہذا ہم سیکولر ریاست بنا رہے ہیں، ابھی معتدل سعودیہ بنائیں گے، شدت پسند سعودیہ نہیں ہوگا، جس میں اسلام، وہ اسلام نہیں ہوگا جو لوگوں نے تاریخ میں سعودی عرب سے دیکھا اور سنا ہے۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا، پہلے سعودی حکمران سیاستدان ہوتے تھے، ڈپلومیٹ ہوتے تھے، وہ کھل کے اعتراف نہیں کرتے تھے، یہ چونکہ گینگسٹر ہے، سیاستدان نہیں ہے اور ڈپلومیٹ نہیں ہے، اس لیے اس نے اصل بات کھول کے کہہ دی کہ ان کے کہنے پر ہم نے یہ مذہب شروع کیا تھا، ان کے کہنے پر اب اس کو بند کر رہے ہیں۔ لہذا اس نے امام کعبہ سے جدہ میں جوا خانے کا افتتاح کروایا، یہ تصویریں موجود ہیں، میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں باتیں ساری، امام کعبہ نے باقاعدہ طور پر جدہ میں جوا خانہ کیسینو، بڑی بلڈنگ، اس میں بیٹھ کر خود ٹیبل پر جوا کھیلا ہے، کھیل کر افتتاح بھی، اوپننگ بھی امام کعبہ کے ہاتھوں اس نے کروائی ہے۔ یہ ابھی یہ مذہب، ناچ گانا ڈانس میوزک جو سعودیہ میں پابندی تھی شدت پسندانہ عزائم کی وجہ سے، اب وہ ساری چیزیں سرکاری اور قانونی طور پر انجام پائیں گی۔ پاکستان بھی جو کچھ کیا تھا بیرونی دباؤ پہ کیا، آپ نے ضیاء الحق نے جو کچھ بنائے، جتنے لشکر بنائے سب بیرونی دباؤ پہ بنائے، بیرونی ایما پر بنائے، بیرونی خواہش پر بنائے، پھر اس کے بعد ان لشکروں کی سرپرستی ہوئی بیرونی دباؤ پر ہوئی۔ بیرونی دباؤ جو بہت واضح ہے، ایک امریکی اور مغربی دباؤ تھا جن کا سیاسی اثر رسوخ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور دوسرا عربی ممالک کا بیرونی دباؤ پاکستان کے اندر رہا ہے، اور انہوں نے پاکستانی سیاست میں ہمیشہ کھل کے مداخلت کی ہے، اور یہ ماحول بنا، یہ لشکر بنے۔ کیوں کل عدم قرار دینے کے بعد بھی ان کے خلاف آپریشن نہیں ہوا، ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، ان کا کوئی لیڈر نہیں پکڑا گیا، ان کا کوئی بندہ اریسٹ نہیں ہوا، ان پر کوئی کیس نہیں چلا، کل عدم ہے پیپر میں لیکن عدالتوں میں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ وہی بیرونی دباؤ جس نے یہ بنوایا تھا، اس نے ان کو بچایا ہوا بھی تھا، ان کا سرمایہ لگا ہوا تھا ان لشکروں کے اوپر، ان تنظیموں کے اوپر۔ اور جب بھی آپ نے کوئی قدم، پرویز مشرف نے کل عدم قرار دیا بیرونی دباؤ کے نتیجے میں قرار دیا، نہ کہ اندرونی ملک سے کوئی خواہش تھی کہ ان کو کل عدم قرار دیں، باہر سے دباؤ آیا کل عدم قرار دیا، باہر سے دباؤ آیا کل عدم قرار دینے کے بعد ان کو الیکشن میں موقع دو، آپ نے الیکشن میں موقع دے دیا۔ اب جب انڈیا کے ساتھ دوبارہ ہوئی اور انڈیا نے نام دیے کہ یہ تنظیمیں ہیں، انہیں پابندی کرو، یہ دونوں تنظیمیں انڈیا کی منفور تنظیمیں ہیں، انڈیا کو پاکستان میں سب سے زیادہ ان دو تنظیموں کے اوپر اعتراض ہے، امریکہ کو حقانی پر زیادہ اعتراض تھا کہ حقانی گروپ ختم کریں، اور انڈیا کو ان دو تنظیموں پر ہے چونکہ ان دو تنظیموں نے انڈیا کے خلاف کارروائیاں کی ہوئی تھیں۔ جب دباؤ پڑا تو ریاستی اداروں نے غیر ریاستی لشکر بنائے جو گلے کی ہڈی بن گئے، اور اب ان غیر ریاستی اداروں کو ختم کرنا ہے، ریاستی ادارے دباؤ میں ہیں۔ اب توجہ کریں کہ یہ کل عدم بنانا ہی حماقت تھی، ان کو باقی رکھنا حماقت تھی، اس قسم کی سیاست اور پالیسی سے ملک صرف تباہ ہوا ہے، نابود ہوا ہے، کمزور ہوا ہے ملک، اور آج عالمی سطح پہ جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں 20 سال بعد، اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں ہم بیرونی دباؤ نہیں ہیں۔ بعض کام غلط نہیں ہوتے، ٹھیک ہوتے ہیں، یہ کالعدم تنظیمیں، کالعدم تنظیمیں پاکستانی آئین کے تحت پابندی ہونی چاہیے ان کے اوپر، سب پر، کوئی بھی کسی بھی مسلک کی ہو، اگر قانون نے ان کو کل عدم قرار دیا ہے کل عدم کرو اس کو، نہ کہ دوسرے نام سے اس کو الیکشن میں لے آؤ، پھر اس کو پارلیمنٹ میں لے آؤ، پھر اس کو دورے کرو، پھر اس کو امامت دو، پھر اس کو سارا پروٹوکول بھی دو، کل عدم بھی ہے، یہ مذاق ہے، یہ مسخرہ ہے۔ لیکن اگر کل عدم کرنے کے بعد آپ نے نہیں کی کاروائی ان کے اوپر، تو کم از کم بھارت کے دباؤ میں آ کر یہ پلاننگ، یہ مدرسے لے لینا، یہ مسجدیں لے لینا، یہ علماء گرفتار کر لینا، اگر یہ مجرم ہیں تو آئین پاکستان کے ریفرنس سے ان کو کب کرو، اور اگر آئین کے تحت کر رہے ہو تو اب کیوں کر رہے ہو؟ بھارت اور پاکستان کشیدگی کے زمانے میں کیوں کر رہے ہو؟ آئین تو پہلے بھی موجود تھا نا، اس کشیدگی سے پہلے موجود تھا آئین ہمارا۔ وہ آئین کہتا ہے کہ کل عدم جماعت نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں، کل عدم جماعت کا کوئی فعالیت کا میدان نہیں ہونا چاہیے۔ 20 سال ان کو میدان فعالیت دے کر کل عدم قرار دینے کے بعد، اور اب 20 سال بعد آپریشن کر کے، اور یہ کہہ رہے ہیں بیرونی دباؤ نہیں ہے، یہ شرمناک بات ہے۔ پاکستان کا وقار مجروح ہوتا ہے اس سے۔ آپ نے اگر کارروائی کرنی ہے ملک کے اندر موجود آئین کی روح سے غیر آئینی غیر قانونی تنظیموں کے خلاف، تو کسی ملک کے دباؤ کی وجہ سے نہ کریں، اس سے ساری قوم کا وقار خراب ہوتا ہے، ملک کا وقار خراب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے مجرم ہیں تو آپ اپنے مجرموں کو اپنے اوقات میں، ٹائم اس کا خود آپ معین کرو، اس سے دوسروں کو کیا پیغام ملا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ کروانے کے لیے پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے، ان کے سرحدوں میں کشیدگی بڑھائی جائے، ان کے اوپر اقتصادی دباؤ ڈالا جائے، ان کے اوپر سفارتی دباؤ ڈالا جائے، یہ ہر چیز مان لیتے ہیں، اس سے یہ پیغام جاتا ہے۔ کل کو اگر کوئی اور دوسرا ملک اٹھ کے پاکستان کے اوپر پھر دباؤ ڈالے، جی ہم آپ کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، آپ کو یہ کام کرتے ہیں، آپ پاکستان میں یہ کام ختم کر دیں، آپ کر دیں گے؟ یہ اگر کل عدم ہے، مجرم ہیں، تو آئین پاکستان حوالہ ہونا چاہیے، نہ کہ غیر ملکی تقاضا۔ غیر ملکی تقاضے کے تحت پاکستان جائز کام بھی نہ کرے، دباؤ میں آ کر کچھ نہ کرے، قانون کی وجہ سے کریں، آئین کی وجہ سے کریں، عدالت کی وجہ سے کریں، انصاف کی وجہ سے کریں، اپنے دین و مذہب کے تقاضے کے مطابق کریں، انسانیت کی خاطر کریں، عالمی برادری کے احترام میں کریں، لیکن دباؤ میں آ کر کچھ نہ کریں۔ دباؤ میں آ کر اگر کوئی قدم اٹھا لیا تو یہ راستہ کھل گیا، یہ باب کھل گیا ہے۔ دباؤ میں لا کر کسی بھی ملک سے کچھ کروانا، رہبر معظم نے ایرانیوں کو یہ کہا ہوا تھا کہ ایٹمی پلانٹ بند نہ کرو دباؤ میں آ کر، چونکہ یہ بند کرو گے وہ رکیں گے نہیں، وہ آگے آپ کے میزائل بند کر دیں گے، جب میزائل آپ پر پابندی لگائیں گے تو وہ آپ کے معمولی ٹینک بھی بند کر دیں گے، وہ آپ کے جہاز بنانا بھی بند کر دیں گے، وہ آپ کی گاڑیاں بنانا بھی، اور وہی ہو رہا ہے۔ ایک جگہ دباؤ میں آئے، ایک جگہ جھکے، اب وہ اٹھنے نہیں دیتے، اس رکوع سے اوپر نہیں آنے دیتے، اتنا شدید دباؤ رکھا ہوا ہے کہ اسی حالت میں رہو اب، بلکہ اگلا قدم اٹھاؤ۔ ایک معاہدہ کر کے توڑ دیا خود، اب دوسرے معاہدے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ایران میزائل بھی بند کرے۔ پاکستان کو اس طرح دباؤ میں رکھ کر بہت آگے لے جائیں گے۔ پاکستان طاقت ہے، پاکستان ہر لحاظ سے ایک طاقت ہے، لیکن حکمران جو عوام خود چنتے ہیں، یہ حکمران مملکت کے شایع نشان نہیں ہے، قوم کے شایع نشان نہیں ہے۔ جو وقار، جو عزت، جو صلابت، جو سہولت ہونی چاہیے حکمرانوں کے، کسی مملکت کے حکمرانوں میں، وہ ان میں نظر نہیں آتی ہے۔ کل عدم تھے تو آپ پہلے پکڑ لیتے ان کو، جب انہوں نے پلوامہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو آپ کہہ دیتے یہ کل عدم جماعتیں، ان کو نہیں فعالیت کا اجازت، انہوں نے مدرسے بنا لیے، انہوں نے 182 مدرسے بنا لیے، اس کا مطلب ہے اجازت دی ہے نا آپ نے ان کو۔ اب 182 مدرسے ایک رات میں قبضے میں کر لینا، یہ کیا پیغام دنیا کو دیتا ہے؟ پاکستان پر دباؤ ڈال کون رہا ہے؟ پاکستان میں دباؤ بھارت کا کم ہے، دوست ممالک کا زیادہ ہے۔ آج بھی سعودی ایلچی سابقہ وزیر خارجہ عادل الجبیر محمد بن سلمان کا نمائندہ پاکستان آیا ہوا ہے، یہ دباؤ ہے پاکستان کے اوپر۔ پاکستان پہ بھارت نہیں دباؤ ڈال رہا، پاکستان پہ اس کے دوست دباؤ ڈال رہے ہیں، امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے جو سپر دوست ہے پاکستان کا، آل سعود دباؤ ڈال رہے ہیں، امارات والے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ امارات نے اسلامی ممالک کی تنظیم کا اجلاس کروایا ہے اور اس میں بھارتی وزیر خارجہ کو باقاعدہ بلا کر اس نے تقریر کروائی ہے، اس نے اس تقریر میں پاکستان کی مذمت کی ہے۔ اسلامی تنظیم کے اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ نے آ کر مذمت کی ہے پاکستان کی، یہ پاکستان کے دوست ممالک ہیں عربی ممالک۔ خوب، یہ اس کے اثرات اور بھی ہیں، یہ بھارت پاکستان کشیدگی، بھارت میں بھی اس کے اثرات ہیں جاری ہیں اور پاکستان میں بھی جاری ہیں، یہیں پر مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ چونکہ ایک دفعہ انہوں نے جھک کر یہ اقدام کر دیا ہے، اب آگے ان کو بہت کچھ ماننا پڑے گا، ابھی بہت آگے تک جائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے آپ، یہ میری بات کہ یہ جو کہو یہاں ختم نہیں ہوگا، صرف مدارس اور چند پیش نماز پکڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہونا، آگے بڑھے گا۔ وہ آگے جو بڑھنا ہے، بھارت نے آخر کار، دوست ممالک تیار ہیں، یہ میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں اولو الالباب کے لیے، صاحبان خرد کے لیے، یہ دباؤ آخر کار ایک قدم پاکستان سے جو اٹھوانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت نے یہ باقاعدہ عالمی برادری میں، عالمی اداروں میں یہ تقاضا پیش کرنے ہیں، امریکہ اس کا خواہاں ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے یہ ختم کیے جائیں، پاکستان پہ پابندی لگا جی یہ ایٹمی ملک نہ ہو۔ جس طرح لیبیا کا انہوں نے صفایا کیا، شمالی کوریا پہ دباؤ ہے، ایران پہ دباؤ ہے کہ ایٹمی طاقت نہ بنے، پاکستان بن چکا ہے، اسے غیر ایٹمی طاقت بنانا یہ امریکہ کی خواہش ہے، یہ پاکستان دشمنوں کی خواہش ہے۔ اور دوست ممالک یہ ایٹمی اثاثے ہوں گے کیا، ان کے لیے پلاننگ کیا ہے؟ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ ایٹمی اثاثے محمد بن سلمان خرید لے گا پاکستان سے، وہ گاہک بن کر آتا ہے، یہ دباؤ ڈالتے ہیں، وہ آگے خریدار بنا ہوا ہے، یہ درمیانی رائے حل ہے کہ پاکستان تباہ نہ کرے بلکہ آل سعود کو دے دے یہ سارا کچھ، یہ انہوں نے ناپاک منصوبہ پاکستان کے متعلق بنایا ہوا ہے۔ لہذا پاکستان صلابت کی چاہیے، اگر اقتدار کا شوق ہے تو کچھ اقتدار کے تقاضے بھی پورے کرو، جیسا عرض کیا تھا اقبال کا شعر کہ عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے، اگر اقتدار کی محبت ہے آپ کو تو اقتدار کے تقاضے بھی پورے کرو، اپنے اندر جرت بھی پیدا کرو، صلابت بھی پیدا کرو، استقامت بھی پیدا کرو۔ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بھی سیکھو، پنجہ آزمائی بھی سیکھو۔ بزدل لوگ اگر اقتدار میں آ جائیں، پرویز مشرف جیسے بظاہر کمانڈو اور تھر تھر کانپ رہے ہیں، اس جیسے افراد نابود کر دیتے ہیں قوموں کا وقار اور ملکی وقار نابود کر دیتے ہیں۔ پاکستانی بے صلاحیت نہیں ہے، آپ نے دیکھا مثلا انڈیا کے پاس دنیا کی تیسری بڑی فضائی طاقت ہے، پاکستان چھوٹی سی فضائی طاقت ہے، لیکن انہوں نے در اندازی کی، انہوں نے بارڈر پر ہی مار گرائے، بس اس کا مطلب ہے توانائی ہے ان کے اندر ملک کا دفاع کرنے کی، اگر حکمرانوں میں دم ہو تو، فیصلہ کرنے والوں میں دم ہو، دباؤ میں نہ آئیں۔ اس حجاب محمل کا خیال رکھنا ہے، اگر حجاب محمل نہ رہا، یہ پاکستان کا بھرم نہ رہا تو یہ سب کچھ نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ عزت محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلہ بھی گئی. اگر محمل گیا، حجاب گیا، محمل چلا گیا، محمل گیا عزت ختم ہو جائے گی، جب عزت ختم ہوئی غیرت ختم ہو جائے گی، جب غیرت ختم ہو جائے گی لیلہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، کرسی بھی نہیں رہے گی جس پر بیٹھ کر اقتدار کے نشے لے سکو. تو یہ سب کچھ اس محمل کی وجہ سے ہے، وہ محمل بچانا ہے. ایک اور واقعہ عجیب و غریب پاکستان میں ہوا، اور حکومت کے وزراء بہت ہی دلچسپ وزراء ہیں موجودہ حکومت میں، اور بعض وزیر تو ایسے تھے کہ جو قوم تو کافی عرصے سے ان کی باتیں سن کے الٹیاں کر رہی تھی، طبیعت بگڑی ہوئی تھی قوم کی جب بھی ان کا بیان آتا ہے. جیسے کوئی گندی چیز دیکھتے ہیں نا انسان، تو الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان اباکنا شروع کر دیتا ہے اور تہوع کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یہ تہوع عرصے سے قوم کو آ رہا تھا، الٹیاں آ رہی تھیں، لیکن حکومت نے ایسے لوگ چنے ہوئے تھے. ایک کو تو خود ہٹا دیا انہوں نے، پنجاب کے وزیر اطلاعات، ان کو ہٹا دیا. کیوں ہٹایا؟ توجہ کریں کس وجہ سے ہٹایا. انہوں نے پاکستان کے اندر ہر ایک کی توہین کی، ہر ایک کی انہوں نے تمسخر کیا، ہر ایک کی انہوں نے ہاتھ کے عزت کی، کسی جگہ بھی ایکشن نہیں لیا. آخر کار ہٹایا وزیر کس وجہ سے؟ کہ اس وزیر نے ہندو برادری کی توہین کی تھی، ہندو کی مذہبی توہین کی. ہندوؤں کے ہاں گائے مقدس ہے، خوب صرف ہندو تو نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں نا جن کے ہاں مقدس جانور بہت سارے ہیں. میکسیکو میں گدھا مقدس ہے، جانور جو مقدس ہے. ہندوستان کے اندر ہی ایک علاقے میں بندر مقدس ہے، کچھ قوم ایسی ہیں ان کے ہاں گھوڑا مقدس ہے. مقدس جانور تو ہیں، اب مذہبی ہیں، ان کا مذہب سے بھی تعلق ہے. انہوں نے گائے کی بھی توہین کی اور گائے کے مقدس سمجھنے والوں کی بھی توہین کی، اور جو ہی انہوں نے یہ بیان دیا تو پنجاب حکومت نے ان کو وزارت سے ہٹا دیا، وزیر اطلاعات کو. ان کو بھی اگر ہٹانا تھا تو پہلے ہٹاتے، کہ انہوں نے ملک کو قوم کو بہت نقصان پہنچایا، ایسے وزیر پہلے تبدیل کر لیتے. لیکن یہ بھی کسی دباؤ میں آ کر نہیں کیا انہوں نے، بلکہ خود شوقیہ طور پر کیا ہے. ایک اور وزیر اس وقت بیان دیا ہے، انہوں نے ہزیانی قسم کا بیان دیا ہے. ہزیان اس گفتگو کو کہتے ہیں جو انسان بے ہوشی کے عالم میں، نشے کے حالت میں منہ سے نکلتی ہیں بے ربط قسم کی باتیں، انہیں ہزیان کہتے ہیں. خوب، ایک حکومتی وزیر نے یہ بیان دیا ہے کہ اللہ کے بعد، اللہ تعالیٰ کے بعد دوسری شخصیت عمران خان ہے، وزیر اعظم پاکستان کے، اللہ کے بعد. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے قم مقدسہ میں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، انہیں مجلس پڑھتے تھے، اور بڑی گن گرج والی مجلس پڑھتے تھے، جس طرح پاکستانی پڑھتے ہیں نا بعض ذاکرین خطبہ، پھپھڑے کے زور سے، پیٹ کے زور سے، اجری کے زور سے مجلس پڑھتے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے، چیخ چنگاڑ کے، غلغپاڑا کر کے، وہ اس طرح کی مجلس پڑھتے تھے. اور مجلس پڑھ کے، ایک دفعہ انہوں نے مجلس پڑھی، ان کے بعد کسی دوسرے نے پڑھنی تھی، تو یہ چونکہ پنجابی بولنے والے تھے تو انہوں نے اس آنے والے خطیب کو کہا کہ اب میں نے مجلس ٹنگ دی ہے، ٹنگ دینے یعنی اوپر لٹکا دی ہے، میں نے جا کر بہت اوپر لے گیا ہوں، اب تو نے وہاں سے اتارنی ہے، نہیں اتار سکے گا. اب اس وزیر نے بھی ٹنگ دیا ہے وزیر اعظم کو، اللہ کے بعد عمران خان. اب معلوم نہیں وزیر اعظم سن کر یہ جملہ ان پر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی. اس کے احتجاج میں قومی اسمبلی میں یہ احتجاج ہوا ہے کہ انہوں نے احتجاجاً نماز جماعت پڑھی ہے قومی اسمبلی میں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہلی دفعہ نماز جماعت ہوئی ہے، وہ بھی دھرنے کے طور پر. انہوں نے اسپیکر سے، قومی اسمبلی کے اسپیکر سے احتجاج کی اجازت مانگی ہے، انہوں نے نہیں دی، تو انہوں نے اجازت، احتجاج چونکہ نہیں ملی قانوناً، تو انہوں نے نماز شروع کر دی جماعت کی. اب پتہ نہیں وقت ہو چکا تھا یا نہیں تھا، لیکن تصویریں اخباروں میں آئی ہوئی ہیں کہ آگے زیر احتجاجی نمازیں، دھرنا نمازیں، ان میں وضو بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ تو فقہا بیان کریں گے کہ ایسی نماز کے لیے وضو چاہیے نہیں چاہیے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، سامنے اسپیکر بیٹھا ہوا ہے ادھر سے، اب پتہ نہیں قبلہ رخ تھے یعنی یقیناً ہوں گے ظاہر ہے، اور ان کی طرف انہوں نے نماز جماعت پڑھی ہے احتجاجاً اسی وزیر کے خلاف جنہوں نے وزیراعظم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اللہ کے بعد بڑی ہستی کائنات میں وہ یہ ہیں۔ اب تو انہوں نے بات ٹنگ دی ہے، اب پتہ نہیں بعد والا کون اس کو اتارتا ہے۔ ایک اور کام، پاکستان نے اپنے ایک بہت ہی دلچسپ وزیر کو ایران کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے بھیجا ہے، وزیر ریلوے جناب شیخ رشید دامزل العلی، انہیں ایران سفیر بنا کے بھیجا ہے، انہوں نے نمائندہ بنا کر۔ اب توجہ فرمائیں گے، یہ وزیر خارجہ موجود ہیں پاکستان کے ادھر، ظاہر ہے ریلوے کے ہی وہ گئے ہوں گے، جیسا کہ خبروں میں آیا ہے کہ وہ زائرین کے لیے ٹرین چلانا چاہتے ہیں آگے تک، ایران پاکستان چونکہ ریلوے لائن سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو وہ اسی بابت گئے ہیں، لیکن وزیراعظم صاحب کا پیغام لے کر گئے ہیں اور صدر مملکت کا پیغام لے کر گئے ہیں۔ اب ایک طرف سے چونکہ جیسے پلوامہ پہ حملہ ہوا، اسی دن زاہدان میں بھی حملہ ہوا سپاہ کی گاڑی پر، اور جیسا ادھر انہوں نے ڈال دیا کہ پاکستان نے کروایا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ پاکستان حکومت ذمہ دار ہے اس حملے کی جو زاہدان میں ہوا ہے، انہیں بھی گلہ شکوا بہت ہے، لیکن وہ بھارت کی طرح اس طرح نہیں، انہوں نے اشتعال نہیں دکھایا، بیانات سخت دیے ہیں ایرانی فورسز نے، لیکن آلات کشیدہ ہیں ایران پاکستان کے بھی، عادی معمولی نہیں ہیں۔ ایسے میں انہوں نے حالات کی بہتری کے لیے جس وزیر کا انتخاب کیا ہے، اب وہ وزیر خود جانے پہچانی شخصیت ہیں، معروف شخصیت ہیں بہت، ان کے نک نیم بھی اور خود بھی وہ کافی معروف ہیں، وہ اب مجھے نہیں معلوم ایران میں بھی کوئی ایسا وزیر ہے ان کے پاس یا نہیں ہے جو ان سے اسی انداز میں گفتگو کرے، بات چیت کرے، اور دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں، امید ہے ہماری کہ اچھے ہو جائیں انشاءاللہ۔ اسی سے سیاسی پالیسی یا خارجہ پالیسی کا اندازہ ہوتا ہے کہ سنجیدگی کتنی ہے۔ کابل میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ایک سیاسی اجتماع تھا، ویسے عنوان تو اس کا مذہبی تھا، حزب وحدت جو شیعہ جماعتوں سے مل کر ایک پارٹی بنی ہوئی تھی افغانستان کے اندر، حزب وحدت اسلامی، ان کے جو بانی سربراہ تھے عبدالعلی مزاری، جنہیں طالبان نے شہید کر دیا تھا، ان کی برسی کی تقریب تھی، لیکن سیاسی نوعیت کا جلسہ تھا، جس میں افغانستان میں جو آنے والے صدارتی انتخابات ہیں ان کے سارے امیدوار تقریباً اس مجلس میں شریک تھے، سابقہ حامد کرزئی بھی اس میں موجود تھے اور عبداللہ بھی اس میں موجود تھے، اسی طرح اتمار بھی اس میں موجود تھے، یا چند اور صدارتی امیدوار بھی اس میں تھے، اور حزب وحدت کے صدارتی امیدوار بھی اس میں موجود تھے۔ وہاں پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا گیا، خودکش حملہ تو نہیں ہو سکا ظاہر ہے، اتنی اہم شخصیات تھیں وہاں، حفاظتی انتظامات تھے، باہر سے انہوں نے اس پر گولہ باری کی ہے، داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے ظاہراً، اور نقصان کم ہوا ہے، لیکن یہ ایک بڑا تلخ حادثہ ہوا ہے افغانستان کے اندر کہ اس سطح کے اجلاس میں اور اس سطح کے مجلس میں جہاں اکثر بڑے بڑے نام صدارتی امیدوار اس مجلس میں شریک تھے، اور وہ بھی ایک معروف شخصیت کی یادگار مجلس ہو رہی تھی، اور اس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، یہ افغانستان کے لیے ایک علامت ہے، جیسا بارہا عرض کیا ہے کہ بڑے فتنے افغانستان کے لیے سوچ لیے گئے ہیں، ان کے سناریو تیار کر لیے گئے ہیں اور انہیں عملی کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ انہی میں سے ایک حادثہ تھا، اگرچہ زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا، کچھ ہوا، تین چار آدمی جان بحق ہوئے، لیکن محفوظ رہے، بڑے معروف شخصیات اور مہمان محفوظ رہے۔ لیکن یہ خطرہ ہے کہ یہ جنگ افغانستان میں اندرونی جنگ بھڑک اٹھے، جسے بعض چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک دفعہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ بحران کھڑا ہو۔ اندرونی طور پر قومیں، پشتون، تاجک اور ہزارہ اور مختلف اقوام آپس میں لڑیں، اور پھر اسی طرح افغان گروہ ہمسایہ ممالک کے خلاف ان کو منظم کیا جائے، ان کی صف بندی کی جائے اور انہیں پھر استعمال کیا جائے، جس طرح امریکہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اور اپنی فورسیں نکال رہا ہے۔ یہ ایک بڑے خطرے کی علامت ہیں کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مملکت پاک افغانستان کو محفوظ کرے اور وہاں کے مسلمین، مومنین اور شخصیات سب کی خدا حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ اس سارے مسئلے میں دو قضیے اور، دو تین اور ہیں عالمی سطح پر، ان کی تفصیل کا وقت ابھی بھی نہیں ہے، لیکن اہم ہے۔ ایک تو فلسطین، اسرائیل ملک عالمی حالات سے بھرپور فائدہ اٹھا کر فلسطینیوں کی سرکوبی میں شدت کے ساتھ مصروف ہے، بغیر کسی ناغے کے، بغیر کسی وقفے کے۔ اور گزشتہ ہفتے انہوں نے مسجد الاقصی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن فلسطینیوں کے بر وقت آمادگی کی وجہ سے وہ مسئلہ ٹل گیا ہے۔ لیکن ہمیشہ اسرائیل اس فرصت میں کی تلاش میں ہے کہ کہیں ایسا عالمی بحران کو کھڑا ہو اور اسی اثنا میں وہ مسجد الاقصی کو بالکل ختم کر دے اور وہاں پر اپنا کوئی یہودی یا سیونسٹی، کوئی ایسا سیونی مرکز وہاں پر بنا لے وہ۔ اور ظاہر توجہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ عرب ممالک اس وقت شدت کے ساتھ خواہاں ہیں اسرائیل کے ساتھ دوستی کے لیے، اور عرب ملکوں کی دوستی، وہ ظاہراً عرب ملک پاکستان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آغاز پاکستان کرے، باقاعدہ سفارتی تعلقات کھل کے قائم تو ہو چکے ہیں ان کے، تجارتی تعلقات، ثقافتی تعلقات اور سفارتی تعلقات ان کے قائم ہو چکے ہیں عربوں کے، لیکن اعلان نہیں ہوا۔ اس کے لیے وہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی معیشت کے لیے ریال اور ڈالر لے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے، تاکہ عربوں کو کھلا موقع مل جائے کہ پاکستان نے کر لیا ہے تو ابھی ہم بھی کریں گے۔ اور پاکستان کے بعض عناصر، صہیون دوست اور صہیونی رجحانات رکھنے والے افراد، جیسے پرویز مشرف ہے، ان کی شدت سے خواہاں ہے، اور موجودہ حکومت کے اندر ایسے عناصر ہیں جن کی ترجیحات میں سے ہے کہ ہم صہیونیوں کے ساتھ دوسروں سے پہلے تعلقات قائم کریں اور تجارتی فوائد اور اس سے سیاسی فوائد ہم حاصل کریں۔ جب ساری دنیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہے تو پاکستان بھی قائم کرے۔ یہ عربوں کا دباؤ ہے پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کے اندر ایک لابی ہے باقاعدہ صہیون دوست، وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ یمن کی جنگ بھی شدت سے ہے اور وہاں پر مذاکرات کا عمل بھی ہو رہا ہے، اور اس وقت آل سعود کے اوپر جو دباؤ تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے۔ بعض ممالک، برطانیہ جیسے شیطان ممالک، یہ کھل کے آل سعود کو شہ دے رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں کہ مزید یمن میں کاروائیاں بڑھائے۔ جرمنی نے سعودی عرب کا بائیکاٹ کر دیا ہے اس وجہ سے کہ یمن پہ حملہ ور ہو رہا ہے، اب جرمنی سے کوئی اسلحہ سعودی عرب کو نہیں ملے گا، اور برطانیہ جرمنی کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ سعودی عرب پہ پابندی نہ لگائیں، اس وقت انہیں اسلحہ بیچیں۔ چونکہ ہر ملک کی کچھ اسپیشل چیز ہوتی ہے، وہ جنگ میں ان کے بڑے کام آتی ہے، جیسے جاپان کی گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، جرمنی کی گاڑیاں ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، فرانس کی کوئی اور چیز۔ ہر ملک جنگ میں ایک ترکیب بناتا ہے، ہر ملک کی کرامت چیز استعمال کرتا ہے۔ اس طرح جرمنی کے پاس چیزیں جو اس جنگ میں انہیں بڑے کام ضروری ہیں، جرمنی نے روک دی ہیں۔ اور جیسے ہیوی مشینری جنگ میں ایک بڑا کام لاجسٹک کا ہوتا ہے، اور لاجسٹک کے کام کے لیے جو مشینری استعمال ہوتی ہے وہ بڑا نام جرمنی ہے، جنگ کی پشتیبانی کے لیے جو سامان بنتا ہے وہ جرمنی کے پاس ہے، تو وہ جرمنی نے وہ روک دیا ہے چونکہ یہ یمنیوں کے قتل عام میں استعمال ہو رہا ہے، اور یمن میں جو قتل عام ہے وہ بدردی کے ساتھ جاری ہے، اس مذاکرات کی آڑ میں حملے کر رہے ہیں یہ۔ وینزویلا میں اقتدار و سیاسی کشمکش اپنی عروج پر ہے، امریکہ اور روس آمنے سامنے ہیں، یمن میں جیسا سوریا میں تھے آمنے سامنے، اب یمن میں وینزویلا میں آمنے سامنے ہیں، اور وہاں پر بھی پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ موجودہ صدر جو وینزویلا کا ہے اس کو یہ ہٹا پائیں گے امریکہ دباؤ ڈال کر، لیکن اس وقت روس کی حمایت اور چین کی حمایت سے وینزویلا کی موجودہ صدر کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے، انہوں نے مقاومت کی ہوئی ہے، لیکن یہ جنگی خطرہ ہمیشہ ہے، کسی آن بھی وینزویلا کے اندر مسلحانہ جنگ اندر قوم کے اندر ان لوگوں کے اندر اور بیرونی ممالک کی وجہ سے، جیسے کولمبیا ہے، برازیل ہے، اس طرح کے ممالک جن کی سرحدیں ملتی ہیں، ان کے ذریعے سے یہ جنگ ممکن ہے چھڑ جائے، جس کا خطرہ ہے، اور یہ ایک نیا محاذ کھلا ہوا ہے، ظاہر ہے اس کے بھی عالمی آلات پر اثر پڑتا ہے، اس کا بھی مشرق وسطی کے اوپر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے، چونکہ مشرق وسطی اصل بحرانوں کا مرکز بنا ہوا ہے، وینزویلا کی جنگ بھی اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ چند اور مسائل تھے لیکن انہیں اب بیان نہیں کرتے، اگلی فرصت میں انشاءاللہ ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔